شروع کر دیجیے. جزاک اللہ. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمه شدید القوى ذو مرہ فاستوى وهو بالافق الاعلى الى الاخر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. تو سورۃ النجم کی تفسیر ہم اس کلاس کے اندر پڑھ رہے ہیں. پچھلی کلاس میں آیت نمبر 1 سے 18 تک کا ترجمہ مکمل ہو گیا تھا. ہاں مکمل تو ہو گیا تھا، پھر خلاصہ تفسیر بھی شروع کر لی تھی، جس میں جیسا کہ آپ کو بتایا تھا کہ حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ہی دقیق اور کمال کے نکات بیان فرمائی ہیں. تو کوشش کری تھی آپ کو ان نکات کو سمجھانے کی کچھ، تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. تو اس کو ذرا ٹیسٹ کر لیتے ہیں آج، کیا خیال ہے؟ تو ایک سوال سے یہ عاجز ابتدا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں قسم کھائی ہے نجم کی، ہے نا، ستارے کی، لیکن اس کی ایک خاص حالت کی قسم کھائی ہے، رائٹ؟ یعنی ہر طرح کے ستارے کی یا ہر ستارے کی حالت کی قسم نہیں کھائی، اس کو مطلق نہیں چھوڑا، بلکہ مقید قسم کھائی ہے، ریسٹرکٹڈ قسم کھائی ہے. والنجم اذا ہوا، قسم ہے ستارے کی جب کہ وہ گرے یا ڈوبے. تو کیوں، یہ کسی کو یاد ہے کہ ڈوبتے ہوئے ستارے کی قسم کیوں کھائی؟ ستارہ جو ہے وہ طلوع ہوتا ہے، ستارہ اپنے بالکل عروج پر ہوتا ہے، تو تین حالتیں تو کم از کم ہم سمجھ سکتے ہیں ستارے کی، ٹھیک ہے نا؟ جیسے سورج طلوع ہوتا ہے، سورج بھی ایک ستارہ ہے، طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے، اور اپنے عروج پر ہوتا ہے، زینتھ کے اوپر ہوتا ہے، ہے نا؟ تو اس میں سے صرف غروب کے وقت کی قسم کیوں کھائی ہے؟ تو کوئی اس کا جواب دے سکیں گی؟ جی، لکھ کے جواب دیتے ہیں اس کلاس کے اندر، یہی پروٹوکول ہے. تو اذا ہوا کی قید کیوں لگائی اس قسم کے اندر؟ سوال سمجھ میں آ گیا؟ ستاروں کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ ادھر ادھر نہیں ہوتے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو آپ نے جواب دیا ہے کہ ستارے کی قسم کیوں کھائی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے. یہ اگر میرا سوال ہوتا کہ بھئی یہاں پر ستارے کی قسم کیوں کھائی، یہاں پر گھوڑے کی قسم کیوں نہیں کھائی، یا یہاں پر چاند کی قسم کیوں نہیں کھائی، ہے نا، تو اس کا جواب تو آپ کا یہ صحیح ہوتا. لیکن سوال یہ نہیں ہے، بلکہ سوال یہ ہے کہ اذا ہوا کی قید کیوں لگائی، یہ بتانے کے لیے کہ ہر چیز کا خاتمہ لازمی ہے، چاہے وہ کتنا عروج پہ ہو. نہیں، یہ تو وجہ نہیں بتائی تھی، اور نہ ہی یہ وجہ بنتی ہے، یعنی یہ وجہ بنتی بھی نہیں ہے اور نہ ہی ہم نے آپ کو بتائی تھی. ایسا ہوتا ہے نا کہ کبھی ہم نے آپ کو کوئی وجہ بتائی ہو، اس کے علاوہ بھی کوئی وجوہات بنتی ہوں لیکن وہ نہ بتائی ہوں، لیکن یہ تو وجہ بنتی ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ والنجم اذا ہوا، اس کا یہ مفہوم نہیں بنتا. یعنی یہ جواب قسم سے اس کی مناسبت نہیں ہوتی، کیونکہ قسم ایسی ہوتی ہے نا کہ جس کا جواب قسم کے ساتھ ایک مناسبت ہو، ایک جوڑ ہو، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس کا تو جوڑ نہیں بنتا جواب قسم. چلے کوئی یہ بتا دے اگر کہ جواب قسم کیا ہے اس کے اندر، اس قسم کا جواب قسم کیا ہے. پہلے سوال کا جواب بھی اگر کسی کو ذہن میں آتا ہو تو وہ بھی لکھیں، لیکن اس کے اوپر دوسرا سوال یہ ہو گیا ہے کہ جواب قسم ہے کیا.
یہاں پر جواب قسم کیا ہے جس کی وجہ سے قسم کھائی جاتی ہے، اس کو جواب قسم کہتے ہیں. جی جواب قسم یاد ہے کسی کو؟ یہ ہوتی کیا چیز ہے جس کی وجہ سے قسم کھائی جاتی ہو اس کو جواب قسم کہتے ہیں. تو یہاں بھی جواب قسم کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اصل میں کیا مدعا بیان کرنا چاہ رہے ہیں قسم کھا کر کے. تھوڑا کوئز بھی تو ہونا چاہیے نا، تاکہ کچھ سمجھ میں بھی آئے کہ آپ لوگوں کو کیا آ رہا ہے کیا نہیں آ رہا. سو وی ریئلائز دا کریٹیکلنس اینڈ ویلیو آف ٹائم. ٹائم کیسے؟ اچھا نہیں، ویلیو آف ٹائم تو نہیں بنتی بات، وہ تو والعصر قسم ہے زمانے کی، وہاں پر ویلیو آف ٹائم سمجھائی جا رہی ہے. ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وہاں پر ویلیو آف ٹائم سمجھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ والعصر کی قسم کھا کر. یہاں تو ویلیو آف ٹائم تو نہیں بنتا. کچھ چھوٹے چھوٹے سی پوائنٹس نوٹ ڈاؤن کر لیا کریں، تفسیر کلاس سننے کا فائدہ بھی رہے نا. پھر اگر بھول ہی جائیں سب کچھ سن کر کے تو پھر ایسے علم کا کیا فائدہ. خیر پھر بھی فائدہ تو ہے کہ کم از کم کوئی اور فضول کام تو نہیں کر رہے نا، قرآن کی تفسیر ہی سن رہے ہیں. بے شک بھول جائیں بعد میں، لیکن پھر بھی زیادہ فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. انہوں نے کیا لکھا ہے، امپورٹنس آف بات. کیا مطلب بھائی؟ اسی وقت ہدایت ہوتی ہے، اسی وقت ہدایت ہوتی ہے. کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ والنجم اذا ہوا. چلیں مزید وقت لگانے کی بجائے آگے چلتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو قسم کھائی ہے ستارے کی، اس حالت کی کہ جب وہ غروب ہو رہا ہو. کیا لکھا آپ نے؟ نہ حضور پاک آپی جگہ سے نہ بتاخیک نہ درے. اچھا نہ بھٹکے نہ ڈرے. ہاں ما ضل صاحبکم وما غوا، اپنی پلیس سے اپنی جگہ سے. تو یہ تو آپ بتا رہی ہیں کہ جواب قسم کیا ہے. یہ ہے جواب قسم، ما ضل صاحبکم وما غوا. جس طرح ستارہ اپنے راستے سے ہٹتا نہیں ہے، اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنے راستے سے بالکل نہیں ہٹنے والے ہیں. ٹھیک ہے، ہٹنے والے نہیں ہیں بالکل. لیکن اذا ہوا کی قسم کیوں کھائی؟ تو اس کو سمجھایا تھا کہ ستارہ جب طلوع ہوتا ہے نا، تو طلوع ہونے کے بعد ابھی اس کے غروب ہونے میں بڑا وقت ہوتا ہے، ہے نا؟ کیونکہ ابھی تو اس نے اوپر جانا ہے، پھر اس کے بعد اپنے بالکل عروج کے مقام پر کچھ عرصہ ٹھہرنا ہے، پھر اس کے بعد جا کر کے غروب ہونا ہے. تو طلوع ہونے کے وقت میں ایسی ارجنسی نہیں ہوتی، ایسی یعنی وہ نہیں ہوتا کہ غنیمت جانو اس موقع کو، بس یہ موقع نکل جانے والا ہے. کیونکہ طلوع ہونے کے بعد ابھی بہت ٹائم پڑا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، ابھی تو بڑا عرصہ لگے گا ان کو غروب ہونے میں. لیکن جو غروب ہونے کا وقت ہوتا ہے نا، تو اس کے اندر ایک سینس آف ارجنسی، ارجنسی سمجھتے ہیں نا، یو آر جی ای این سی وائی، ارجنسی، ارجنٹ، ارجنٹ معاملہ ہے یہ، جلدی کرو اس کو، ٹھیک ہے نا، ورنہ وقت ختم ہو جائے گا، ارجنٹ معاملہ ہے یہ. تو غنیمت سمجھو، کیونکہ یہ جو ستارہ ہے نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ستارہ ہے، یہ ہدایت کے لیے ہے، یہ تمہاری ہدایت کے لیے ہے، تمہیں راستہ دکھلانے کے لیے ہے. لیکن یہ ستارہ غروب ہونے والا ہے، یہ ہمیشہ ہمیشہ تمہارے پاس نہیں رہے گا. تو ان کی قدر کر لو، اس موقع کو غنیمت جانو، قدر کر لو ان کی، سمجھو، شوق سے آگے دوڑو، بھاگو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے، ٹھیک ہے. تو یہ ریزن بتایا تھا کہ اذا ہوا کی قید لگائی اللہ تعالیٰ نے ستارے کی قسم کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، ورنہ اللہ تعالیٰ صرف یہ کہہ دیتے، والنجم ما ضل صاحبکم وما غوا، ٹھیک ہے نا، جیسے والشمس وضحاها والقمر، ویسے تو وہاں پر بھی والشمس وغیرہ کی اندر جو ہے وہاں پر بھی قیود لگائی ہوئی ہیں، والشمس وضحاها، ٹھیک ہے. لیکن خیر، یعنی بہت سارے ایسے مقام بھی ہیں جہاں پر کہ بغیر قید کے قسم کھائی، جیسے والعصر، اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْر، تو وہاں پہ اثر کے ساتھ کوئی قید نہیں لگائی، صرف اثر کی قسم کھائی ہے نا. وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى، تو بس ضحا کی قسم کھائی، ضحا کے کسی اور کیفیت کی قید نہیں لگائی اس کے ساتھ. لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے وَالنَّجْم اِذَا هَوَى، اِذَا هَوَى کی قید بھی لگائی ہے. قید مطلب ریسٹرکشن، ایک لمیٹڈ حالت کی قسم کھائی ہے اللہ تعالیٰ نے ستارے کی، ٹھیک ہے، ستارے کی لمیٹڈ حالت کی قسم کھائی ہے.
چلیں، یہ تو ایک چھوٹا سا کوئز تھا آپ کی پچھلی کلاس سے. اب ہم کہاں پر تھے؟ پیج نمبر 190 پر تھے، 190 کے اوپر، ٹھیک ہے، جو خلاصہ تفسیر چل رہی ہے. کون سی والے آیت کی خلاصہ تفسیر پڑھ رہے تھے؟ کہ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى، ٹھیک ہے. تو واقعہ کیا چل رہا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں کے پاس جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، سب سے پہلی دفعہ کب آئے تھے؟ غار حرا کے اندر، اور وہاں پہ آ کر کے سورہ علق کی 5 آیتیں نبی علیہ السلام کو جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا فرمائی، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جو ہے نا، یہ یعنی بڑا لمبا عرصہ جو ہے وہ آپ یعنی جبرائیل علیہ السلام پھر دوبارہ نہیں آئے، ٹھیک ہے، دوبارہ وحی لے کر کے نہیں آئے. اس کو جو ہے، اس زمانے کو فطرت الوحی کا زمانہ کہتے ہیں. فا تا را تا، فطرت، یہ تو والا فطرت نہیں ہے بلکہ تا والا فطرت ہے، فطرت الوحی، ٹھیک ہے نا. اس میں وحی کا سلسلہ موقوف ہو گیا تھا، بند ہو گیا تھا، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد جب جبرائیل علیہ السلام دوبارہ آئے نا، تو اس وقت جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ نبی علیہ السلام کے سامنے اپنی اصل شکل میں آئے، بہت بڑے، ٹھیک ہے، بہت بڑی شکل میں آئے، اور وہ یعنی گویا کہ ہورائزن کے اوپر، افق الاعلا کے اوپر جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ آ کے، انہوں نے گویا کہ ایک کرسی کی شکل کی کوئی چیز تھی جس کے اوپر وہ آ کے بیٹھے، اور اتنے بڑے ان کا یعنی جو وجود تھا وہ اتنا بڑا ہو گیا کہ مشرق سے مغرب تک کے پورے افق کو انہوں نے اپنے وجود سے بھر دیا، ٹھیک ہے. پھر نبی علیہ السلام اس کیفیت میں جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ کر کے ایک ہیبت طاری ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بے ہوش ہو گئے، ٹھیک ہے. تو پھر جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ نبی علیہ السلام کے قریب آئے انسانی شکل میں، ٹھیک ہے. گویا کہ جیسے آپ تصور کریں کہ آسمان کے اوپر اتنی بڑی سی کوئی چیز موجود ہو، پھر وہ ایک دم سے چھوٹی ہوتے 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 ایک دم سے آپ کے پاس آ جائے، ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ ایک دم سے منیمائز ہوتے 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 ایک دم آدمی کی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ گئے، ٹھیک ہے. اور یہ جو قریب آ گئے نا، اس کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، ثم دنا فتدلا، کہ وہاں سے لٹک کر کے، جیسے آپ کو ایک مثال بھی دی تھی نا کہ جیسے کہ رسی کے اوپر سوئنگ کر کے کوئی اوپر سے نیچے آ جائے، ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے گویا کہ جبرائیل علیہ السلام سوئنگ کر کے، حالانکہ کوئی رسی نہیں تھی، بس ایسے ہی، کیونکہ آپ جبرائیل علیہ السلام تو فرشتے ہیں، وہ تو اڑتے ہیں، ٹھیک ہے، اڑنے کی صلاحیت ہے، تو وہ اس طرح سے گویا کہ سلائڈ کرتے ہوئے نیچے آ گئے. اور پھر کانا قاب قوسین، کہ وہ ہو گئے نبی علیہ السلام سے قاب قوسین. قاب قوسین کیا ہوتا ہے؟ اس کی تفسیر ہم پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، پیج نمبر 190 کے اوپر. آپ ذرا تھوڑا سا نیچے کی طرف، ہاف پیج سے تھوڑا نیچے اگر دیکھیں گی تو آپ کو نظر آ جائے گی. امید یہ ہے کہ آپ لوگوں نے کتاب کو اپنے سامنے کھولا ہوا ہوگا، چاہے فزیکل بک کو کھولا ہوا ہو، چاہے پی ڈی ایف فارمیٹ کو اپنے فون پر یا اپنے لیپ ٹاپ کے اوپر کھولا ہوا، لیکن چاہیے کہ کتاب ضرور سے سامنے موجود ہو. ایک کلک ہی تو کرنا ہوتا ہے زیادہ سے، اور کیا کرنا ہے آپ کو، ٹھیک ہے نا. کلک کریں اس لنک کے اوپر جو ہم آپ کو بھیجتے ہیں، اور اس سے وہ کتاب کھل جائے گی، پی ڈی ایف فائل کھل جائے گی، ٹھیک ہے. تو اس میں کیا لکھا ہوا ہے کہ دو کمانوں کے برابر فاصلہ رہ گیا، ٹھیک ہے، قرب کی وجہ سے دو کمانوں کے برابر، یعنی تیر کمان، ایک تو تیر ہوتا ہے، دوسری ہوتی ہے کمان، ٹھیک ہے، بو، تو بو کو کمان کہتے ہیں، دو کمانوں کے برابر، ٹھیک ہے. بلکہ غایت قرب کی وجہ سے، یعنی قرب اتنا زیادہ ہو گیا، غایت کا مطلب ہوتا ہے انتہا، لمٹ، ٹھیک ہے. تو اتنا زیادہ قرب ہوا کہ اس کی وجہ سے اور بھی کم فاصلہ رہ گیا، یعنی دو کمانوں کے فاصلے سے بھی کم. اب یہ دو کمانوں کے فاصلے کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کو سمجھا رہے ہیں کہ مطلب دو کمانوں کا یہ ہے کہ عرب، یعنی عرب لوگوں کی عادت تھی کہ جب دو شخص باہمی غایت درجے کا اتفاق و اتحاد کرنا چاہتے تھے،
ٹھیک ہے, یعنی دو لوگ جو ہے نا وہ آپس میں کوئی اگریمنٹ کرنا چاہتے تھے, کوئی دوستی ٹھیک ہے بنانا چاہتے تھے نا, تو دونوں اپنی اپنی کمانے لے کر ان کے چلے یعنی تانت کو باہم متصل کر دیتے. کمان کا چلا یا تانت کیا ہوتی ہے, وہ جو رسی بندی ہوئی ہوتی ہے. تیر کمان کبھی دیکھا ہوگا نا, یا تو تصویر میں دیکھا ہو, فلم ٹی وی پہ کبھی دیکھا ہو, یا ہو سکتا ہے بچوں کے کھلونوں کے اندر آپ کے پاس تیر کمان موجود ہو, ٹھیک ہے, تو اس میں جو رسی بندی ہوئی ہوتی ہے نا تیر کمان کے اندر, تو اس کو تانت کہتے ہیں یا اس کو چلا بھی کہتے ہیں اردو میں. تانت خیر چلے وہ چھوڑیں, تانت کیا چیز ہوتی ہے, لیکن وہ اس کو تانت کہتے ہیں رسی کو, ٹھیک ہے. تو کمان کی دو سائڈز ہوتی ہیں نا, ایک تو وہ لکڑی ہوتی ہے جو کہ بو کی شکل کے اندر چیری ہوئی ہوتی ہے, اور ایک ہوتی ہے وہ رسی, ٹھیک ہے. تو دونوں شخص جو ہے نا وہ اپنے اپنے جو کمان تھی اس کے لکڑی والے حصے کو اپنے ہاتھ میں پکڑتے تھے, اور جو رسی والا حصہ ہوتا تھا اس کو دوسرے شخص کی جانب میں کر دیتے تھے. اسی طرح وہ بھی رسی والے حصے کو اس کی جانب میں کر دیتا تھا, ٹھیک ہے. تو ان دونوں کو نا آپس میں جوڑ دیتے تھے, باہم متصل کر دیتے تھے. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ جو انگریزی کا لیٹر ہے نا, ڈی 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 لیٹر ہے نا, اے بی سی ڈی, تو ڈی لکھے نا تو گویا کہ ایک کمان آپ نے بنا دی, ایک تیر کمان آپ نے بنا دی. اب اگر کاغذ پہ ڈی لکھیں, ٹھیک ہے, اسی ڈی کے بر بالکل بالمقابل آپ الٹا ڈی لکھیں, الٹا ڈی, ٹھیک ہے نا, تو یہ دوسری کمان بن گئی, ٹھیک ہے نا. تو ایک طرف سے ایک آدمی نے ایک ڈی کو پکڑا ہوا ہے, دوسری طرف سے دوسرے آدمی نے اس الٹے والے ڈی کو پکڑا ہوا ہے, اور دونوں ڈی کے جو اسٹریٹ لائن ہوتی ہے وہ دونوں لائنز جو ہیں وہ آپس میں جڑ گئی ہیں, ٹھیک ہے. تو اب ان دونوں آدمیوں کے درمیان فاصلہ کتنا ہوا, جتنے بڑی بڑی یہ دو کمانے ہیں اتنا فاصلہ ہوا, ٹھیک ہے. تو اس کو کہہ رہے ہیں کہ قاب قوسین, دو قوسین کے درمیان کے جو فاصلے ہیں نا اتنا قریب ہو گئے جبرائیل علیہ السلام نبی علیہ السلام کے, ٹھیک ہے. اچھا, اس صفت میں بھی بعض اجزاء کے اعتبار سے کچھ فصل ضروری رہتا ہے, یعنی اگر دو لوگ آپس میں اس طریقے سے تیر کمانوں کو پکڑ لیں تو پھر بھی کچھ فاصلہ رہتا ہے نا, ٹھیک ہے. بس اس محاورے کی وجہ سے یہ کنایا ہو گیا قرب و اتحاد سے, یعنی یہ ایکچولی کوئی ایسا نہیں تھا کہ جبرائیل علیہ السلام ایک تیر کمان پکڑے ہوئے تھے اور نبی علیہ السلام ایک تیر کمان پکڑے ہوئے تھے, یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ ایک کنایا ہے, یہ ایک اشارہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان بہت زیادہ قرب ہو گیا, فزیکل ڈسٹینس بہت کم رہ گیا, ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ جو فزیکل ڈسٹینس کم رہا نا, تو یہ بھی جو ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ یہ محض اتفاق سوری کی علامت تھی, یعنی یہ تو ایک صورتاً ان دونوں کے درمیان اتفاق, اتفاق کا مطلب یہ دونوں قریب ہو گئے, یہ صورتاً قریب ہونے کی ایک علامت ہے, لیکن روحانی و قلبی اتفاق بھی ہو تو وہاں او ادنا بھی صادق آ سکتا ہے. کیا مطلب کہ فزیکلی تو یہ دونوں اتنا قریب تھے جتنا کہ دو تیر کمان ایک دوسرے کے آمنے سامنے آپ رکھ دیں تو جتنا ڈسٹنس ہوتا ہے اتنا ان کے درمیان فزیکل ڈسٹنس تھا, لیکن جبرائیل علیہ السلام اور نبی علیہ السلام کے درمیان جو اسپرچل ڈسٹنس تھا, روحانی ڈسٹنس, وہ اس سے بھی کم تھا. یعنی یہ دونوں روحانی طور پر اور بھی زیادہ ایک دوسرے کے قریب تھے, روحانی طور پر, ٹھیک ہے. فزیکل ڈسٹنس پھر بھی تھوڑا بہت تھا, روحانی ڈسٹنس اتنا بھی نہیں تھا. او ادنا کا یہ مطلب ہے کہ یہ اس سے بھی زیادہ قریب ہو گئے نبی علیہ السلام کے روحانی طور پر, ٹھیک ہے. جسمانی طور پر تو قاب قوسین جتنا قریب ہوئے, لیکن روحانی طور پر قاب قوسین سے بھی زیادہ قریب ہو گئے. سمجھ میں آیا ہے؟ تھوڑا سا مشکل آف کورس, لیکن کئی دفعہ ایک ہی بات کو ریپیٹ کر کے کوشش کریے سمجھانے کی. تو اگر کسی کو کوئی سوال ہو تو آپ بلا تکلف پوچھ سکتی ہیں, اس میں شرمانے کی بالکل بات نہیں ہے. طالب علم کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ بات سمجھ جائے, ٹھیک ہے, اور استاد کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ بات اس کو طالب علم کو سمجھ میں آ جائے, ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے اگر اس ٹاپک کے بارے میں کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہے یا بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو پوچھ لینے میں کوئی شرم و لحاظ نہیں کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. تو اتنا جو ہے نا وہ آپ اور جبرائیل علیہ السلام کے درمیان قرب تھا. بس او ادنا کے بڑھا دینے میں اشارہ ہو گیا کہ مجاورت سوریہ کے علاوہ, مجاورت کا لفظ کہاں سے نکلا, جار سے. جار کہتے ہیں پڑوس کو, پڑوس. تو مجاورت یعنی پڑوس سوریہ, یعنی جو ظاہری صورت کے اعتبار سے ان دونوں میں جو قرب تھا, جو پڑوس, پڑوسی ہوتا ہے نا, قریب رہتا ہے آپ کے, اس کو پڑوسی کہتے ہیں. تو ان دونوں کے درمیان جو پڑوس تھا نا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اس مجاورت سوریہ کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اور جبرائیل علیہ السلام میں روحانی مناسبت بھی تھی, روحانی مناسبت بھی تھی, جو مدار اعظم ہے معرفت تامہ اور حفظ صورت کا. چلیں اس کو تو چھوڑ دیں, بہت مشکل الفاظ ہو گئے. یعنی جبرائیل علیہ السلام تو فرشتے ہیں نا, ملک کہتے ہیں فرشتے کو, تو جبرائیل علیہ السلام کے اندر ملکوتی صفات تھیں, فرشتوں والی صفات. لیکن یہ جو ملکوتی صفات تھی نا, فرشتوں والی صفات, یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر بھی ٹرانسفر ہو گئی تھیں. اگرچہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام انسان ہیں, بشر ہیں, رائٹ, جسم والی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم مٹی سے بنے ہوئے جسم کے حامل ہیں, ٹھیک ہے, اور روح جو ہوتی ہے وہ اس مٹی والے جسم کے اندر ہوتی ہے, ٹھیک ہے. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو روحانیت تھی نا, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانیت کے اوپر غالب آ چکی تھی. جیسے کہ ایک فرشتہ ہوتا ہے, اس کے اندر روحانیت ہی روحانیت ہوتی ہے, اسی طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر بھی روحانیت جو ہے نا, وہ بہت زیادہ غالب آ چکی تھی. تو اس طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ایک بہت ہی زیادہ کلوز پراکسیمیٹی, نسبت اتحادی کہتے ہیں اس کو, نسبت اتحادی حاصل ہو چکی تھی, ٹھیک ہے, جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ. تو اب جب اتنی قربت حاصل ہو جائے کسی کے ساتھ, تو پھر اب تو بات سمجھنا کوئی مشکل ہوتا ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. بل یعنی جیسے کہتے ہیں نا کہ جی آپ, اب تو آپ اس بندے کے اشارے کو بھی سمجھتے ہیں, آپ اس کے مزاج کو بھی سمجھتے ہیں, ہے نا. میاں بیوی کے درمیان اگر بہت زیادہ محبت پیدا ہو جائے, تو پھر ایک دوسرے کی بات کو سمجھنا جو ہے وہ بالکل آسان ہو جاتا ہے, بہت آسان ہو جاتا ہے. حتیٰ کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک کے دل میں کوئی خیال پیدا ہوتا ہے, اور اس سے پہلے کہ وہ اس خیال کا اظہار کرے, اگلے بندے کو پہلے سے پتا چل جاتا ہے, یعنی اگلے بندے کے دل میں بھی وہی خیال آ جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. ایک کے دل میں خیال آتا ہے, ابھی اس نے اظہار کیا بھی نہیں ہے, اس سے پہلے ہی دوسرے بندے کے دل میں خیال آ جاتا ہے. یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ اسی وقت ہوتا ہے جب روحانی مناسبت ہو جاتی ہے دو انسانوں کے درمیان, ٹھیک ہے نا. تو اسی طریقے سے جبرائیل علیہ السلام اور نبی علیہ السلام کے درمیان فزیکل قربت تو تھی ہی, لیکن روحانی قربت بھی پیدا ہو گئی تھی, ٹھیک ہے. تو اب جو ہے جو بھی جبرائیل علیہ السلام لا کر کے نبی علیہ السلام کو وحی دیتے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, تو نبی علیہ السلام اس وحی کو پورا پورا سمجھ لیتے تھے, پورا پورا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ وحی جو ہے نا وہ یعنی حاصل ہو جاتی تھی, اس میں کوئی کمی بیشی کا کوئی احتمال ہی نہیں رہتا تھا, ٹھیک ہے. اصل میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہاں پر یہ بات سمجھانا چاہ رہے ہیں ان آیات کے ذریعے سے, ٹھیک ہے. آگے فرماتے ہیں کہ فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا, بس وحی کری اس نے اپنے بندے کی طرف جو بھی اس نے وحی کری, ٹھیک ہے. تو اس کی تفسیر میں کیا لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کے ذریعے سے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل فرمائی, جو کچھ نازل فرمانا تھی, ٹھیک ہے نا. یعنی یہاں پر یہ ڈیٹیل نہیں بتائی کہ کیا وحی نازل فرمائی, بلکہ ایک مبہم طریقے سے بیان فرما دیا کہ جو کچھ نازل فرمانا تھی وہ نازل فرما دی, جس کی تعین بالتخصیص معلوم نہیں ہے. یعنی یہاں پر یہ نہیں بتایا کہ جی کون سی والی وحی اس وقت نازل فرمائی, اور نہ معلوم ہونے کی حاجت ہے, ٹھیک ہے. باوجود یہ کہ اصل مقصود اس وقت وحی نازل کرنا نہیں ہے, بلکہ جبرائیل کو ان کی اصلی صورت میں دکھلا کر ان کی پوری معرفت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کرنی تھی, ٹھیک ہے نا. یعنی یہ جو خاص موقع تھا نا, جبرائیل علیہ السلام کی اصل شکل دکھلا دینے والا موقع تھا, ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے وحی کیا تھی اس کی اس وقت یہاں پر سگنیفیکنس نہیں ہے, بلکہ سگنیفیکنس اس بات کی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل حالت میں دیکھا, ٹھیک ہے. یہ اللہ تعالیٰ اصل میں بتانا چاہ رہے ہیں, فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا فرما کر کے, ٹھیک ہے. اب اس کے بعد جو الفاظ لکھے ہوئے ہیں نا خلاصہ تفسیر میں, تو وہ تھوڑا اور بھی زیادہ پھر کمپلیکس ہوتے چلے جاتے ہیں. تو اس وجہ سے نا ہم اس کو تھوڑا سا سمرائز کر کے پھر آپ کے سامنے بس بیان کر دیتے ہیں کہ فرماتے ہیں ما کذب الفؤاد ما را, ٹھیک ہے, نہیں جھوٹ بولا دل نے جب یعنی جو اس نے دیکھا, یعنی جو اس نے دیکھا نا اس کے بارے میں دل نے جھوٹ نہیں کہا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل نے. فؤاد کا لفظ ویسے تو سینے کے لیے استعمال ہوتا ہے, لیکن سینے میں جو سب سے اہم چیز انسان کی موجود ہے وہ اس کا روحانی قلب ہوتا ہے, تو اس وجہ سے اس کی ٹرانسلیشن قلب سے کرتے ہیں الفؤاد کی, ٹھیک ہے. تو اس کی تفسیر میں حضرت بیسیکلی یہ سمجھا رہے ہیں کہ بھئی یہ جو دیکھنا ہے نا, آنکھ کا دیکھنا, ٹھیک ہے, یہ انسان کی ایک حس ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کری ہے. حس, سینس جس کو کہتے ہیں. کتنے سینسز ہیں ہمارے پاس؟ اللہ تعالیٰ نے جو فزیکل سینسز عطا کیے ہیں کتنے ہیں وہ؟ خمسہ, حواس خمسہ, فائیو سینسز, ٹھیک ہے نا, یہ فائیو فزیکل سینسز ہیں. ان میں سے ایک جو ہے وہ دیکھنا ہوتا ہے, آنکھوں کا دیکھنا, کانوں کا سننا, ناک سے سونگنا, ہے نا, ہاتھ پیر سے یا جسم کے کسی بھی حصے سے ٹچ کرنا, ٹھیک ہے, اور ایک کون سا ہوتا ہے بھائی, ہمیشہ ذہن سے نکل جاتا ہے, ففتھ سینس اور کون سا رہ گیا, دیکھنا, ہاں ٹچ, وہ زبان سے چکھنا, جزاکم اللہ, ٹھیک ہے, چکھنا. یہ فائیو فزیکل سینسز ہوتے ہیں جس سے کہ آپ کو کسی چیز کا ادراک حاصل ہوتا ہے, سمجھ حاصل ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو دیکھنا جو ہے نا یہ ان فائیو حصوں میں سے ایک حص ہے, ٹھیک ہے. دنیا کا جو نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے, اس نظام کے اندر دیکھنا جو ہوتا ہے وہ بڑی اہمیت رکھتا ہے, کہ آپ جب کسی چیز کو دیکھ لیتے ہیں نا تو پھر آپ کو یعنی اس چیز کے اوپر یقین آ جاتا ہے, یعنی دیکھنے میں کوئی دیکھنے کے بعد پھر کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں رہتی, شک و شبے کی گنجائش نہیں رہتی اگر آپ نے کسی چیز کو دیکھ لیا ہے, یقین حاصل ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. اب اگر کوئی شخص جو ہے وہ آپ سے آ کے کہے کہ بھائی میں نے جو ہے نا وہ چاند دیکھا ہے, میں نے چاند دیکھا ہے, ٹھیک ہے, اور آپ کہنا شروع کر دیں کہ نہیں نہیں پتہ یہ بس ایسی جھوٹ بول رہا ہے, اس نے کوئی چاند واند نہیں دیکھا, ٹھیک ہے, تو بھائی یہ کہا جائے گا نا کہ آپ کیوں اس کی بات کو ڈینائی کر رہے ہیں, اس نے چاند دیکھا ہے تو وہ اسی وجہ سے تو آپ سے کہہ رہے ہیں کہ اس نے دیکھا ہے, آپ کیوں اس کو ڈینائی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو اب آپ جو ہے نا وہ اس پہ کیا جواب دیں گے, بھائی اگر وہ کوئی ہوش و حواس رکھنے والا ایک صحیح العقل انسان ہے اور جھوٹ نہیں بولا کرتا, عادتاً وہ جھوٹ نہیں بولتا, آپ اس کو جانتے ہیں کہ یہ سچا آدمی ہے, نیک آدمی ہے, شریف آدمی ہے, ٹھیک ہے نا, اور عقل بھی بالکل اس کی ٹھیک ٹھاک ہے, کوئی مجنو پاگل دیوانہ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو اب ایسا شخص آ کر کے آپ کو کہے کہ بھائی میں نے چاند دیکھا ہے, تو اب اس کو جھٹلانے کی کوئی وجہ ہونی چاہیے نا آپ کے پاس, ایسی خامخواہ آپ اس کو جھٹلانا شروع کر دیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا, اگر آپ اس طریقے سے لوگوں کی بات کو جھٹلانا شروع کر دیں گے تو پھر تو دنیا کا نظام نہیں چل سکتا, ہے نا, دنیا کے نظام کیسے چلے گا. دنیا کے نظام میں آپ کو لوگوں پہ ٹرسٹ کرنا پڑتا ہے, کرنا ضروری ہے, بلکہ کرنا پڑتا نہیں بلکہ کرنا ضروری ہے, ٹھیک ہے نا. بھائی ڈینائی کرنے کی, کسی کی بات کو جھٹلانے کی کوئی وجہ ہونی چاہیے نا, کہ یہ تو جھوٹا ہے, ہمیشہ ہی جھوٹ بولتا ہے, اس وجہ سے اس نے یہ بات بھی جھوٹی بولی ہوگی, یا یہ کہ تو بھائی دیوانہ پاگل عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کرتا رہتا ہے, اس وجہ سے میں اس کی بات پہ بلیو نہیں کر سکتا, یا یہ کہ یہ تو شرابی قسم کا آدمی ہے, شراب پیتا ہے پھر اس کی یہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں رہتا, تو ہو سکتا ہے اس نے بھی شراب کی حالت میں, شراب پی ہوئی حالت میں اس نے چاند دیکھا ہو, تو اس وجہ سے میں اس کی بات پہ ٹرسٹ نہیں کرتا. تو بھائی کوئی ریزن ہونا چاہیے نا ٹرسٹ نہ کرنے کا, ٹھیک ہے, لیکن یہاں تو کوئی ریزن نہیں ہے. نہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ جھوٹے ہیں, سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی گواہی دیتے تھے مکہ مکرمہ میں, نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عقل میں کوئی فطور تھا, ٹھیک ہے نا, کہ بھائی کبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہکی بہکی باتیں نعوذ باللہ کہنا شروع کر دیتے تھے, نہیں ایسا کبھی بھی نہیں ہوا, ٹھیک ہے نا. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے یہاں لکھا ہوا بھی ہے, صحیح العقل ہونا, فطین و ذہین ہونا, صاحب فراست ہونا, یہ تو مشاہد اور ظاہر تھا, ہر ایک کے اوپر یہ بات ظاہر تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت عقل مند انسان ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگائی, سب یہ بات اچھی طریقے سے جانتے تھے, ہے نا. اب جب کوئی بھی ریزن نہیں ہے ڈینائی کرنے کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو، تو پھر تم خواہ مخواہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ڈینائی کر رہے ہو. یہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ ما کذب الفؤاد، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بات کہی ہے نا وہ ایگزیکٹلی جیسے دیکھی تھی وہی کہی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو کذب الفؤاد، کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں سے آواز نکل رہی تھی لوگوں کے سامنے کہ دل نے جھوٹ نہیں بولا؟ نہیں، بلکہ دل جو ہوتا ہے نا، یہاں پہ مراد کیا ہے کہ کہا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک سے تھا کہ میں نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا. ٹھیک ہے نا؟ لیکن زبان جھوٹ بولتی ہے، کبھی کبھی زبان جھوٹ بولتی ہے نا. وہ کب جھوٹ بولتی ہے کوئی بتا سکتا ہے؟ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کذب الفؤاد کا لفظ استعمال کیا ہے نا، کہ دل نے جھوٹ نہیں بولا. حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دل کو تھوڑی بول رہا تھا، بول تو زبان رہی تھی. ہے نا بھائی، جو الفاظ انسان بولتا ہے وہ اپنی زبان سے بولتا ہے نا، دل سے تو نہیں بولتا. ٹھیک ہے، دل تو گواہی دیتا ہے، چلو ٹھیک ہے بھائی دل گواہی دے رہا ہے وہ، لیکن آواز تو زبان سے نکلتی ہے نا. ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پر کذب الفؤاد کیوں فرما رہے ہیں؟ کیوں فرما رہے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ذرا دقیق ہے، تو اس وجہ سے آپ سے پوچھنے کی وجہ آج اس کو جی سمجھانے کی کوشش کرے گا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جھوٹ وہ شخص بولتا ہے کہ جس کا دل جو ہوتا ہے نا وہ بہت بیمار ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ایسی شخص کی زبان کے اوپر اس کے دل کو قابو نہیں ہوتا. زبان کے اوپر دل کو قابو نہیں ہوتا کیونکہ دل بہت لاغر اور کمزور ہے، بہت بیمار ہے. ایسے شخص کی زبان کو کیا چیز کنٹرول کر رہی ہوتی ہے؟ چلیں یہ تو آسان سوال ہے، مجھے یقین ہے کہ کوئی نہ کوئی جواب دے سکتا ہے. جس شخص کا دل بہت کمزور ہوتا ہے، لاغر ہوتا ہے، بیمار ہوتا ہے، تو اس کی زبان کو پھر کون کنٹرول کر رہا ہوتا ہے؟ جی کون کنٹرول کر رہا ہوتا ہے اس کی زبان کو؟ شاید دماغ. دل نہیں کنٹرول کر رہا ہوتا تو دماغ کنٹرول کرنا شروع ہو جاتا ہے. نہیں، شیطان. ہاں شیطان جو ہے وہ کنٹرول کرتا تو ہے، لیکن شیطان انڈائریکٹلی کنٹرول کرتا ہے، واسطے کے ساتھ کنٹرول کرتا ہے. کون سی چیز بلا واسطہ کنٹرول کرتی ہے ڈائریکٹلی؟ ہاں انہوں نے جواب دیا، نفس. نفس کنٹرول کرتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ دل اور نفس جو ہے نا، یہ دونوں آپس میں ان دونوں کے درمیان لڑائی چلتی ہے کہ کون جو ہے نا انسان کے اعضاء کو کنٹرول کرے گا، اعضاء کے اعمال کو کون کنٹرول کرے گا. ٹھیک ہے، آنکھ کا دیکھنا، کان کا سننا، ہاتھ پیر کا کام کرنا، کون ان چیزوں کو کنٹرول کرے گا؟ یہ نفس اور دل کے درمیان جنگ چل رہی ہوتی ہے. جو زیادہ طاقتور ہوتا ہے وہ جیت جاتا ہے اس جنگ کے اندر، اور وہ پھر کنٹرول کرنا شروع ہو جاتا ہے انسان کے ان اعضاء کو. ٹھیک ہے، تو جس کا نفس زیادہ مضبوط ہوتا ہے تو اس کی آنکھ جو ہوتی ہے نا وہ ان جگہوں کو دیکھتی ہے جہاں پر نفس دیکھنا چاہ رہا ہے. اور نفس کدھر دیکھنا چاہتا ہے؟ نفس گندی چیزوں کو دیکھنا چاہتا ہے، خلاف شرع چیزوں کو دیکھنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے نا، اسی طریقے سے اس کے ہاتھ پیر جو ہیں ان کو نفس کنٹرول کرنا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ دل تو کمزور ہے. ٹھیک ہے، تو اب ہاتھ پیر وہ والے کام کرتے ہیں جو کہ خلاف شرع کام ہوتے ہیں، خلاف دین کام ہوتے ہیں. لیکن اگر اس کا دل زیادہ مضبوط ہوتا نا تو اب دل کنٹرول کرتا اس کی آنکھ کے دیکھنے کو، اس کے کان کے سننے کو، اس کی ناک کے سونگھنے کو. کسی غیر محرم کی پرفیوم جا کر کے سونگھنا نا شروع ہو جاتا یہ، اگر اس کا دل زیادہ مضبوط ہوتا. اس کے ہاتھ پیر جو ہے وہ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتے اگر اس کا دل زیادہ مضبوط ہوتا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دل مضبوط ہے نا، نفس تو مضبوط نہیں ہے، دل مضبوط ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل نے جھوٹ نہیں بولا، مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان نے وہی کہا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل نے چاہا، اور دل جو ہے وہ جھوٹ کو پسند نہیں کرتا، دل سچ کو پسند کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا نا، دل نے وہی چیز حکم کری زبان کو کہ تم وہی چیز کہو جو تمہاری آنکھوں نے دیکھی ہے، جھوٹ نہ بولنا. ٹھیک ہے، تو ما کذب الفؤاد، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل نے جھوٹ نہیں بولا، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نے جھوٹ نہیں بولا کیونکہ دل یہاں پہ مضبوط تھا، دل نے سچ بولنے کا حکم کیا. ٹھیک ہے, اور زبان نے اس حکم کو مانا, کیونکہ جو مضبوط ہوتا ہے اس کے حکم کو ماننا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, مارا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا. ٹھیک ہے, تو اب تم لوگ جو ہو نا, تم آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, افا تمارونہ علی ما یرا, کیا تم لوگ اس بات کے اوپر جھگڑتے ہو, آرگیومنٹیشن کر رہے ہو اس چیز پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا. ٹھیک ہے نا, تو بھئی کسی کے دیکھے کو تم کس بنیاد پر جھٹلا رہے ہو, کس بنیاد پر جھٹلا رہے ہو کسی کے دیکھے کو, اسپیشلی ایسا شخص جو کہ سچ بولتا ہو, جو کہ یعنی مختل العقل نہ ہو, کہ اس کی عقل خراب ہوئی ہوئی ہے. ایسا تو نہیں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوئی نعوذ باللہ شراب تو کبھی بھی نہیں پیتے تھے, پھر تم لوگ ان کے کہے کی بات کو کیوں جھٹلا رہے ہو؟ تو یہ تو پھر ایسے ہی ہو گیا کہ پھر تو آپ کسی کی بات کو ٹرسٹ نہیں کر سکتے, پھر دنیا کے نظام کیسے چلے گا؟ ہر چیز آپ خود جا کر کے تو نہیں دیکھ سکتے, آپ کو دوسروں کے دیکھی ہوئی باتوں کے اوپر یقین کرنا پڑتا ہے, تب کہیں جا کے اس دنیا کا نظام چلتا ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ فرما رہے افا تمہارونا, کیا تم لوگ جھگڑتے ہو اس بات کے اوپر جو انہوں نے دیکھا, کیونکہ وہ تو وہی فرما رہے ہیں نا جو انہوں نے دیکھا. ٹھیک ہے, کیا اللہ تعالیٰ نے عجیب یعنی کم الفاظ کے اندر اللہ تعالیٰ نے تو بات فرما دی, لیکن اللہ جزائے خیر دے ہمارے علماء مشائخ کو کہ انہوں نے پھر اس کو ہمارے لیول کے اوپر جا کر کے کھولا, تاکہ ہمارے بھی یہ باتیں سمجھ میں آ سکیں کہ اللہ تعالیٰ ان چھوٹے کم یعنی کم کم الفاظ کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنی گہری بات فرما دی ہے. ٹھیک ہے, تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پہ یہی سب کچھ ڈسکرائب کیا ہے, جو کہ ذرا مشکل اردو میں تھا, تو ساجد نے کوشش کری کہ دوسرے آسان طریقے سے آپ کو سمجھایا جائے اس بات کو نا. ٹھیک ہے, اچھا اس کے بعد پھر فرمایا کہ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى, اور تحقیق کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا اس کو, کس کو؟ جبرائیل علیہ السلام کو. نزلتن اخرى, ایک اور بار اترتے ہوئے بھی دیکھا. نزلہ کا مطلب نزول ہوتے ہوئے, اخرى another, ایک اور بار. ٹھیک ہے, تو اب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا لکھا ہے کہ چلو بھائی ایک دفعہ دیکھنے کے اوپر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ چلو ایک دفعہ دیکھنے کے اوپر نا, اگر تمہیں یہ اعتراض تھا کہ بس ایک ہی دفعہ دیکھا انہوں نے جبرائیل علیہ السلام کو اصلی حالت میں, ٹھیک ہے, تو چلو ہم تمہیں بتا رہے ہیں نہیں ایک دفعہ نہیں دیکھا بلکہ دو دفعہ دیکھا. ٹھیک ہے نا, ایک دفعہ نہیں دیکھا بلکہ دو دفعہ دیکھا. دو دفعہ دیکھنے سے جو ہے نا پھر بات بہت زیادہ کنفرم ہو جاتی ہے. وہ اردو کا محاورہ سنا ہے, ایک اکیلا دو کتنے ہوتے ہیں, دو دو ہوتے ہیں, کسی کو پتا ہے محاورہ کیا ہے؟ ایک اکیلا دو کتنے ہوتے ہیں, 11. Exactly. دو سے جو ہے نا وہ چیز اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے بات, یعنی دو ہو جانے سے طاقت 10 گنا ہو جاتی ہے. 11 کیا ہے, ایک سے 10 گنا زیادہ ہے. ٹھیک ہے, دو گنا زیادہ نہیں ہے, 10 گنا زیادہ ہے. اور اردو کے محاورے بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں, کتنی گہرائی ہے اس محاورے کے اندر. ٹھیک ہے نا, یہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یعنی اس آیت کے اندر ایک اکیلا دو 11 کا مفہوم موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ دیکھا ہوتا تو بھئی لوگ اعتراض کرتے کہ یار بس ایک ہی دفعہ دیکھا ہے. ٹھیک ہے, نہیں دو دفعہ دیکھا ہے, اور دوسری دفعہ دیکھنے سے بات جو ہے وہ 10 گنا زیادہ کنفرم ہو گئی ہے, 10 گنا زیادہ کنفرم ہو گئی. ٹھیک ہے, لقد رآہ نزلۃ اخرى, اگر تمہیں ایک دفعہ دیکھنے کے اوپر اعتراض ہوتا نا تو نہیں بلکہ تکرار مشاہدہ ہے. ٹھیک ہے, اچھا تو دوسری دفعہ کب دیکھا, عند سدرۃ المنتہا, سدرۃ المنتہا کے قریب دیکھا. عند کا مطلب ہوتا ہے قریب, پاس. ٹھیک ہے, تو کیا کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فرشتے کو ایک اور دفعہ بھی صورت اصلیہ میں دیکھا, ورنہ تو بہت دفعہ دیکھا لیکن باقی دفعہ انسان کی صورت میں آتے تھے. دحیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے, ان کی شکل میں آتے تھے یا کسی اور شکل میں, لیکن اصلی شکل میں دوسری دفعہ دیکھا. بس اب تو وہ توہم بھی مرفوع ہو گیا, یعنی یہ جو وہم ہے وہ بھی اڑ گیا, ختم ہو گیا, کیونکہ تطابق صورتین سے پوری تعین ہو گئی کہ یہاں کہ ہاں جبرائیل علیہ السلام ہی ہیں, یہی ہیں. ٹھیک ہے, یعنی بالکل کنفرم بات ہو گئی. آگے اس دوبارہ دیکھنے کی جگہ بتلاتے ہیں کہ کہاں دیکھا, یعنی شب معراج میں دیکھا ہے. ٹھیک ہے نا, یعنی جگہ دیکھا, جگہ بتا رہے ہیں سدرت المنتہا کے پاس. سدرا لکھتے ہیں کہ سدرا کہتے ہیں بیری کے درخت کو, بیری, بیری ٹری, ٹھیک ہے نا, وہ کوئی سی بھی بیری ہو سکتی ہے, وہ بہت ساری بیریز ہوتی ہیں, بلو بیری تو پتہ نہیں, بلیک بیری تو ہمارے یہاں شہتوت کو بھی جو ہے وہ بھی بیریز کے اندر ہی شمار ہوتا ہے غالباً, اور جو بیر ہوتا ہے اس کو بھی بیری ہی کہتے ہیں, بیری کا درخت. بہرحال تو سدرا کہتے ہیں بیری کے درخت کو, اور منتہا کے معنی ہے انتہا کی جگہ, یعنی الٹیمیٹ لمٹ والی جگہ. حدیث میں آیا ہے کہ یہ ایک درخت ہے بیری کا, ساتویں آسمان میں عالم بالا سے جو احکام و ارزاق وغیرہ آتے ہیں. عالم بالا کیا ہے؟ اس سے بھی اوپر, ساتویں آسمان سے بھی اوپر جو عالم ہے یعنی عرش, ٹھیک ہے, اور عرش کے اوپر کون ہے؟ اللہ رب العزت, ٹھیک ہے. تو اللہ رب العزت سے جو احکام و ارزاق آتے ہیں, ٹھیک ہے نا, احکام تو اللہ تعالیٰ کے جو حکم ہوتے ہیں فرشتوں کے لیے, ٹھیک ہے, اور ارزاق مطلب جو رزق اللہ تعالیٰ, بیکاز رزق اللہ تعالیٰ رازق ہے نا, ٹھیک ہے نا, فرشتے تو رازق نہیں ہے نا, تو رزق کہاں سے آتے ہیں ہمارے پاس؟ یہ جو ہم روزانہ بیٹھ کے روٹیاں اور چاول توڑے ہوتے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے, ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کا حکم آتا ہے کہ اس کو اتنا رزق پہنچاؤ, اس کو اتنا رزق پہنچاؤ, ٹھیک ہے. ایک منٹ, والد صاحب کال کر رہے ہیں, آپ ذرا اس کو پاز کر دیں گے ریکارڈنگ کو, میں ذرا چیک کر کے آتا ہوں. اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو یہ جو ہاں, تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رزق اور احکام وغیرہ آتے ہیں نا, تو وہ اول سدرت المنتہا تک پہنچتے ہیں, ٹھیک ہے. دیکھیں اسٹیپس میں آتے ہیں, ٹھیک ہے نا. پہلا اسٹیپ کیا ہوتا ہے؟ سدرت المنتہا کے پاس آتے ہیں, صحیح ہے. پھر وہاں سے ملائکہ زمین پر لاتے ہیں, ٹھیک ہے, یعنی وہاں سے ملائکہ جو ہے نا وہ فیچ کرتے ہیں ان کو, اور پھر وہ اس رزق کو جو ہے وہ زمین پر لے کر کے آتے ہیں, ان احکامات کو زمین پر لے کر کے آتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ اسی طرح یہاں سے جو اعمال صعود کرتے ہیں, صعود کا مطلب کیا؟ صوت سے صعود, یعنی چڑھتے ہیں, جو ہم اعمال کرتے ہیں نا, تو ان اعمال کو فرشتے لے کر کے اوپر جاتے ہیں اللہ تعالی کے پاس قبولیت کے لیے, ٹھیک ہے. تو نیچے سے جو اعمال صعود کرتے ہیں وہ بھی سدرت المنتہا تک پہنچتے ہیں, ٹھیک ہے. پھر وہاں سے اوپر اٹھا لیے جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. یعنی خیر آگے خود ہی بیان کر رہے ہیں کہ دنیا میں اس کی مثال ڈاک خانے کی سی ہے, ٹھیک ہے نا. جیسے دنیا میں ڈاک خانہ پوسٹ آفس ہوتا ہے نا, اسی طریقے سے سدرت المنتہا والے جو مقام ہے وہ گویا کہ ایک ڈاک خانے کی حیثیت رکھتا ہے کہ آمد و بر آمد خطوط وہاں سے ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. بھائی ادھر سے خط آیا, ڈاک خانے میں گیا, پھر ڈاک خانے سے جو ہے نا اس کو آگے ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے. اسی طریقے سے ادھر سے خط آیا, ڈاک خانے میں آیا, پھر ڈاک خانے سے جو ہے وہ اس کو آگے پہنچایا جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ جو پہنچانے کا کام ہے یہ تو فرشتے کر رہے ہوتے ہیں, نیچے سے اوپر, پھر اوپر سے آگے مزید اوپر, ٹھیک ہے نا. لیکن یہ سدرت المنتہا وہ جگہ ہے کہ جہاں پر یہ سارا کے سارا جو ہے نا وہ ٹرانسمیشن جو ہے وہ ہو رہی ہوتی ہے, ادھر کی چیزوں کی ادھر اور ادھر کی چیزوں کی ادھر, ٹھیک ہے. اچھا, اور عندہ سدرت المنتہا میں تو امکان رؤیت بتلایا تھا, آگے اس مکان کا شرف بتلاتے ہیں, ٹھیک ہے. یعنی یہ بتایا کہ یہ وہ جگہ تھی کہ جہاں پر نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جبرائیل علیہ السلام کو دوسری مرتبہ ان کی اصل صورت میں دیکھا, سدرت المنتہا کے قریب. اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ عندہا جنت المأوی, یعنی یہ جو سدرت المنتہا ہے نا اس کے قریب جنت الماوا ہے, ٹھیک ہے. تو فرماتے ہیں کہ اس مکان کا یہ شرف ہے, اس مکان کا یہ, یعنی اس جگہ کا یہ 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 خاص بات یہ ہے کہ اس کے قریب جنت الماوا ہے. ماوا کس چیز کو کہتے ہیں؟ ماوا کے معنی رہنے کی جگہ ہے, ٹھیک ہے. آوا یو وی ایوان فہوا ماویون, ٹھیک ہے. سرو جنہوں نے تھوڑے بہت دیکھی ہے تو ان کو پتا ہے. تو ماوا جو ہے وہ رہنے کی جگہ کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اسم ظرف کا صیغہ بنتا ہے. Anyways, تو چونکہ جنت نیک بندوں کے رہنے کی جگہ ہے اس لیے اس کو جنت الماوا کہتے ہیں. حاصل یہ ہے, یعنی کنکلوژن اس پوری بات کا یہ ہے کہ وہ سدرت المنتہا ایک ممتاز موقع پر ہے. موقع کا مطلب بھی جگہ, ٹھیک ہے نا, پلیس, اوکے. اب بات تعین مکان رویت کے, رویت کا زمانہ بتلاتے ہیں,
اب یہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رؤیت, رؤیت کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا, تو جبرائیل علیہ السلام کو جو دیکھا نا, تو پہلے تو اس کا مکان بتا دیا کہ بھئی سدرۃ المنتہا کے قریب بتایا, اب اس کی اس کا زمان بتانے کہ کس وقت دیکھا جبرائیل علیہ السلام کو, کہ یہ رؤیت کب ہوئی. بس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اذ یغشا سدرۃ ما یغشا, کہ یہ اس وقت ہوئی جب, اذ کا ترجمہ جب سے کرتے ہیں, جب کہ یہ جو سدرہ تھی نا وہ, یعنی یہ جو بیری کا درخت تھا وہ ٹھپ رہا تھا, وہ کور ہو رہا تھا ان چیزوں سے جو کہ اس کو کور کر رہی تھیں, جو اس کے اوپر چھا رہی تھیں. ٹھیک ہے, تو یہ گویا کہ ٹائم بتا رہے ہیں کہ اس وقت یہ معاملہ ہو رہا تھا, کہ یہ لکھتے ہیں کہ رؤیت کب ہوئی. پس فرماتے ہیں کہ جب اس سدرۃ المنتہا کو لپٹ رہی تھیں جو چیزیں لپٹ رہی تھیں, یعنی جو چیزیں لپٹ رہی تھیں نا, الفاظ ان کو بیان یہاں پہ نہیں کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نا ایون اپنے قرآن کے اندر ان چیزوں کی تفصیل بیان نہیں فرمائی. جیسے کہتے ہیں نا کہ بھئی میں تمہیں کیا بیان کروں, تمہارے سر پہ سے گزر جائے گی وہ بات, ہے نا. تو اب وہ معاملات ایسے ہیں کہ ہمارے ذہن میں وہ آ ہی نہیں سکتے کہ کیسے وہ معاملات ہو رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے نا اس کو مبہم چھوڑ دیا, یعنی ایک ان کلیئر ان ایکسپلینڈ چھوڑ دیا ہے. ٹھیک ہے, اچھا تھوڑا بہت ہمارے جو مفسرین ہیں انہوں نے اس کو سمجھانے کی کوشش کری کہ بھئی کیوں مبہم چھوڑ دیا, تو بلکہ ایکچولی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا, کیونکہ یہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک روایت میں ہے, یعنی ایک حدیث کی روایت میں ہے کہ سونے کے پروانے تھے. پروانے کس کو کہتے ہیں, جیسے موت سوتے ہیں, موت ہے نا, یہ یعنی کیڑے ہوتے ہیں جن کی کہ وہ چھوٹے چھوٹے سے پر ہوتے ہیں, اور یہ جو ہیں وہ رات کے وقت میں جو ہے وہ آپ کو نظر آتے ہیں باہر, اگر آپ گھر سے باہر نکل کر کے دیکھیں جنگل وغیرہ کا علاقہ ہو تو وہاں پر آپ کو پروانے نظر آتے ہیں یہ. ٹھیک ہے نا, موت سوتے ہیں اور یہ روشنی کی طرف گر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ سونے کے پروانے تھے, یعنی صورت ان کی پروانے کی سی تھی, اور ایک روایت میں ہے کہ وہ دراصل فرشتے تھے. ٹھیک ہے, یعنی حقیقت ان کی یہ تھی کہ وہ فرشتے تھے لیکن بظاہر جو ہے وہ پروانے نظر آ رہے تھے. ٹھیک ہے, لیکن سونے کے بنے ہوئے تھے. اور ایک روایت میں ہے کہ ملائکہ نے, یعنی اس موقع کے بارے میں حدیثیں موجود ہیں, ایک حدیث میں ہے کہ وہ سونے کے پروانے تھے. ٹھیک ہے, اور ایک حدیث میں ہے کہ وہ فرشتے تھے, اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ ملائکہ نے حق تعالیٰ سے اجازت چاہی تھی کہ ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کریں, تو ان کو اجازت ہو گئی, تو وہ اس سدرہ پر جمع ہو گئے تھے. ٹھیک ہے, اب اس جگہ کے جو ملائکہ تھے انہوں نے اجازت چاہیے ہوگی. ٹھیک ہے نا, ورنہ تو ملائکہ تو پورے آسمان میں بکھرے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, تو مختلف جگہوں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تو ملائکہ دیکھ چکے تھے, لیکن ملائکہ تو بہت سارے ہیں نا, تو اس مقام کے ملائکہ نے خاص طور پر پرمیشن چاہیے ہوگی کہ اے اللہ ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا چلو آ جانا تم سدرۃ المنتہا کے اوپر, اور یہاں پر تم جب وہ آئیں گے نا تو اس وقت دیکھ لینا میرے محبوب کو. ٹھیک ہے, بارش کے بعد بھی پیدا ہو جاتے ہیں پروانے. ہاں بارش کے بعد بھی, جی ٹھیک فرمایا آپ نے. اچھا, الروایات کلوہا فی الدر المنثور. در المنثور جو ہے وہ ایک حدیث کی کتاب ہے, تو یہ ساری کی ساری روایات جو ہے نا حدیث کی وہ اس کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہیں. اس میں اشارہ ہو سکتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معزز و مکرم ہونے کی طرف, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے معزز اور مکرم تھے کہ فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا چاہتے تھے, انہوں نے خصوصی طور پر اجازت مانگی, تو آپ اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر پرمیشن دی کہ ہاں یہاں پہ آ کے میرے محبوب کو دیکھ لینا. اچھا, اس کے بعد کہتے ہیں کہ اور باقی وہی تقریر ہے جو تقیید سابق میں بیان کی گئی ہے. اب ایک احتمال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایسی حیرت انگیز چیزیں دیکھ کر نگاہ چکرا جاتی ہے. ٹھیک ہے نا بھائی, ایسی ایسی عجیب و غریب قسم کی چیزیں جو دنیا میں تو تصور بھی نہیں کی جا سکتی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ایسے معاملات کو دیکھا تو ایک ہوتا ہے نا عام طور پہ بندے کا دماغ ذرا گھوم جاتا ہے کہ کیا کیا چیزیں ہیں بھائی یہ. ٹھیک ہے, تو پھر بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یعنی کیا میں دیکھ رہا ہوں. پھر تو پھر ایسے معاملے میں اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نعوذ باللہ جو ہے نا وہ یعنی چکر آ جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو پھر جبرائیل علیہ السلام کی صورت جو دیکھی تو اس میں ہو سکتا ہے کوئی شبہ وبہ ہو جاتا. ٹھیک ہے, تو پھر تو یہ جو دیکھنا تھا وہ معتبر نہ ہوتا. تو اس کا پھر ازالہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, لقد رآہ نزلۃ اخرى عند سدرۃ المنتہا. اچھا کیا فرما رہے ہیں, ما زاغ البصر وما طغى. ٹھیک ہے, کہ ان ساری کی ساری چیزوں کو دیکھ کر کے نا
پھر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام بالکل بھی چکرائے نہیں, اور بالکل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل جو ہے نا وہ حیران یعنی متحیر نہیں ہو گئی, بلکہ اللہ تعالیٰ جن چیزوں کو دکھلانا چاہتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہی چیزوں کو غور سے دیکھا, نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ وہاں سے ہٹی, ٹھیک ہے, بلکہ ان چیزوں کو خوب دیکھا, اور جن چیزوں کے دیکھنے کا حکم جب تک نہ ہوا نہ ان کی طرف دیکھنے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ بڑھی, ٹھیک ہے, یعنی جو دیکھنا اللہ تعالیٰ دکھلانا چاہتے تھے اسی کو دیکھا, نہ اس سے کم دیکھا نہ اس سے زیادہ دیکھا, جب جو چیز دیکھنی تھی اسی وقت وہ چیز دیکھی, ٹھیک ہے. اب اس کے بارے میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی زبردست بات لکھی ہے کہ عجیب چیزوں میں آ کر آدمی یہی دو حرکتیں کیا کرتا ہے, یعنی ایک نارمل آدمی, ایک عام سا آدمی جو ہے جب بہت عجیب و غریب چیزیں اس کے سامنے آتی ہیں نا تو وہ یہی دو حرکتیں کیا کرتا ہے. کون سی دو حرکتیں؟ جن چیزوں کے دیکھنے کو کہا جاتا ہے ان کو تو دیکھتا نہیں, اور جن کے لیے نہیں کہا گیا ان کو تکنا شروع ہو جاتا ہے. غرض اس میں انضباط نہیں رہتا, ٹھیک ہے, یعنی یہ اگر آپ نے کبھی خود اپنے آپ کو نوٹ کیا ہو کہ اگر آپ کسی بہت ہی یعنی عجیب سے ماحول کے اندر چلی جائیں نا تو پھر نگاہیں جو ہے نا وہ اس مین چیز کے اوپر زیادہ نہیں ٹھہرتی بلکہ ادھر ادھر گھومنا شروع کر دیتی ہیں, ادھر ادھر کی چیزوں کو دیکھنا شروع کر دیتی ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ ایک عام آدمی ایسے کرتا ہے, لیکن جو بالکل پکا ہوتا ہے نا اپنے کام کے اندر تو اس کی نگاہ جو ہے نا وہ اس طریقے سے ادھر ادھر نہیں ہوتی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی نگاہ مبارک جو ہے وہ بالکل بھی ما زاغ البصر, یعنی نہ تو جو ہے وہ بہکی اور نہ ہی جو ہے ما طغا, حد سے آگے بڑھی, ٹھیک ہے. اور آخری آیت میں فرما رہے ہیں کہ لقد رآ من آیات ربہ الکبرا, کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پروردگار کی قدرت کے بڑے بڑے عجائبات دیکھے, مگر ہر چیز کے دیکھنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی شان رہی, ما زاغ البصر وما طغا. وہ عجائبات احادیث معراج میں آئے ہیں, یعنی معراج کے واقعے کے بارے میں جو حدیثیں موجود ہیں نا تو ان میں یہ ساری تفصیلات موجود ہیں. انبیاء علیہ السلام کو دیکھنا, ٹھیک ہے نا, جو کہ پہلے تو بیت المقدس میں دیکھا, پھر ہر آسمان کے اوپر انبیاء علیہ السلام کو دیکھا, ارواح کو دیکھنا, ٹھیک ہے نا, روحوں کو دیکھا انسانوں کی, کہ وہ آدم علیہ السلام جو ہیں وہ پہلے آسمان پہ آدم علیہ السلام کو دیکھا تھا نا, کہ آدم علیہ السلام پہلے دائیں ہاتھ کی طرف دیکھتے تھے اور ہنسنا شروع کر دیتے تھے, پھر بائیں ہاتھ کی طرف دیکھتے تھے اور رونا شروع کر دیتے تھے, ٹھیک ہے نا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ بھئی جبرائیل علیہ السلام کی یہ کیا کر رہے ہیں, تو جبرائیل علیہ السلام جواب دیا تھا نا کہ آدم علیہ السلام جب دائیں ہاتھ کی طرف دیکھتے ہیں نا تو ان کو اپنے وہ ساری اولادیں نظر آتی ہیں جو کہ اصحاب الیمین میں سے ہیں, جنت میں جانے والوں میں سے ہیں, تو وہ ہنسنا شروع کر دیتے ہیں, اور جب بائیں ہاتھ کی طرف دیکھتے ہیں تو ساری وہ ارواحیں نظر آتی ہیں کہ جو کہ جہنم میں جانے والی ہیں, تو ان کو دیکھ کر کے رونا شروع کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ ارواح کو دیکھنا ہوا, پھر جنت وغیرہ کو بھی دیکھا, جہنم کو دیکھا, جنت کو دیکھا, پس ثابت ہوا کہ آپ میں غایت استقلال ہے, پس متحیر ہو جانے کا احتمال نہیں, پس خدشے کا جو جواب لقد رآہ نظرۃ اخرى میں مذکور تھا وہ سالم رہا, غرض تمام تر تقریر سے رویت و معرفت جبریل علیہ السلام کے متعلق شبہ منتفع ہو کر چلیں. تو ٹھیک ہے, بس امید ہے کہ جو کچھ کہا ہے پڑھا ہے وہ کم از کم سمجھ میں آ گیا ہوگا, باقی یہاں کی عبارت جو ہے وہ جیسے کہ اندازہ ہو رہا ہے کہ کافی مشکل ہے. تو کوئی سوال اگر ہو کسی کو تو وہ بلا تکلف اگلی کلاس کے اندر پوچھ لیں, باقی انشاءاللہ معروف و مسائل اگلی کلاس میں پڑھنا شروع کریں گے, ٹھیک ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.